انبیاء محمد وسلم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر. فہر وہ سردار ہے جسے قریشی کہا گیا، اس سے پہلے قریش نہیں کہتے تھے، فہر کو قریشی کہا گیا. قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، ویل مچھلی جو سمندر کی سردار ہوتی، تو جو کہ یہ عرب کا بڑا سردار تھا تو اس کو کسی نے قریش کہہ دیا، وہاں سے جو نام بدلا تو پھر آج تک قریشی چلا آ رہا ہے. فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیثہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طانج بن جاحم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبدعا بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متوشائع بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیف بن آدم علیہ السلام. یہ 80 سلسلے ہیں، ایک نام کہیں گم نہیں ہوا، ادھر ادھر نہیں ہوا. کچھ ناموں کی ادائیگی میں اختلاف ہے، لیکن یہ 10,000 سال کی تاریخ. پھر اس کے ساتھ 21 دادیوں کے نام محفوظ، ان کے ماں باپ کے نام بھی محفوظ. آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام، فاطمہ عبداللہ کی والدہ کا نام، سلمہ عبد المطلب کی والدہ کا نام، عاتقہ ہاشم کی والدہ کا نام، حبی اور ہند فاطمہ اور ہند اور محشیہ اور ماریا اور عاتقہ اور لیلہ اور جندلہ اور اکرشہ اور برہ اور عوانہ سلمہ اور خندف اور سلمہ اور لیلہ اور ربابہ اور سودہ اور معادہ اور مہدد. یہ 21 دادیاں ہیں، اوپر نیچے اوپر ہیں، یعنی حضور کی والدہ آمنہ، عبداللہ کی والدہ فاطمہ، عبد المطلب کی والدہ سلمہ، ہاشم کی والدہ لیلہ، عاتقہ اور آگے قصی کی والدہ حبی. اس طرح ہند، یہ سارے میں نے آپ کو 21 نام بتائے ہیں، 21 دادیاں، 80 دادے، ان میں سے کسی ایک جگہ پر ایک لڑی بھی ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں ہے. تو بھائی ایک چھوٹا سا پرزا بھی خراب ہو جائے سارا پلانٹ بند ہو جاتا ہے. اور حضور کے کتنے طریقوں کو روزانہ ذبح کرتے ہیں، زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی، اللہ تک پہنچیں گے کیسے، چاروں ٹائر پنچر، گاڑی کیسے چلے. تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک اور پیارا طریقہ زندگی لے کر آئے جس کا نام ہے عمل الصالحات. اس میں عبادات کا اپنا ایک پہلو ہے، نماز، حج، روزہ، زکاۃ اور کلمہ توحید. ان پانچ کے بغیر تو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسلام ہے ہی نہیں. نماز کوئی نہیں ہے، اسلام کوئی نہیں. ہمارے ماحول میں نماز نہ پڑھنا چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور کسی سے معاملے میں خرابی کر لینا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ معاملے کی خرابی سے پیسے پہ زیادہ پڑتی, اس کی تکلیف زیادہ ہوتی. سجدہ نہ کرنے سے اللہ کے حق پر زد پڑتی ہے, اس کی تکلیف کوئی نہیں چونکہ اللہ سے اتنا تعلق کوئی نہیں. مثلا پلر ہی کوئی نہیں تو گھر کیسے ہوگا, نماز ہے ہی کوئی نہیں, روزہ کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں, زکات کوئی نہیں, حج کوئی نہیں, تو باقی اسلام رہ کیا گیا؟ دیواریں کوئی نہ ہوں گھر کیسے ہوگا, ستون کوئی نہ ہوں چھت کیسے پڑے گی؟ تو ہمارے ماحول میں عبادات کا تصور اتنا کمزور ہو گیا ہے, مطلب یہ آدمی کے معاملات فیر ہونے چاہیے, حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ فتویٰ آیا کہاں سے کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا اور حقوق العباد معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس کو چاہے معاف کر دوں, چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں, جس کو چاہے معاف کر دوں. سجدے کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ باتیں ہیں. سجدے کا انکار کر کے ہی تو شیطان شیطان بنا تھا. آدم علیہ السلام اور اما حوا سے لالچ ہوا, لالچ, اس پر توبہ کی توفیق مل گئی, نبوت بھی باقی رہی, مقام بھی باقی رہا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا, تکبر میں آیا, آج تک مردود ہوا, آج تک. سجدے سے ماتھے کا اٹھ جانا یہ انسان کو شیطان سے ملاتا ہے. لالچ اور طمع انسان کو آدم علیہ السلام اور قابیل کی طرف نسبت ہوتی ہے. قابیل نے اما حوا سے طمع ہوا بھائی زندہ رہیں گے ہمیشہ, قابیل کو حرص ہوا کہ یہ میری بیوی بننی چاہیے, خوبصورت ہے. تو ان کی نسبت ادھر ہے, سجدے کے چھوڑ دینے کی نسبت شیطان کی طرف ہے. تو اگر یہ عبادات کا ڈھانچہ نہیں ہے تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں ہے تو پورا ایک پلر ٹوٹ گیا, عمارت اب ہو ہی نہیں سکتی. روزہ کوئی نہیں ہے, آنے والے ہیں, زکات کوئی نہیں ہے, حج کوئی نہیں ہے, تو عمارت ہی ختم ہو گئی. اب پلر بنے, اب لاکھ گھر ہوگا, کہیں معاملات کا کمرہ ہوگا, کہیں حسن سلوک کا کمرہ ہوگا, ماں باپ کی خدمت کا کمرہ ہوگا, ذکر و تلاوت کا کمرہ ہوگا, پھر خیرات کا کمرہ ہوگا, ویلفیئر سوسائٹی کا کمرہ ہوگا. یہ سارے کام بعد میں ہیں, پہلے ڈھانچہ تو ہمارے پاس تھا. عامل الصالحات میں میرے بھائیوں سب سے بڑا عمل اللہ اور بندے کے درمیان نماز کا ہے, روزے کا ہے, حج کا ہے, زکات کا ہے. حج اور زکات تو جس پر ہے باقی تو کسی پر غریب پر نہیں ہے. اور بندے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عمل حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا ہے. پھر اچھے اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ساری نفلی عبادات سے آگے کھڑا کر دیتا ہے. ایک آدمی ساری رات کا تہجد گزار ہو, ساری زندگی کا روزے دار ہو, اخلاق میں کمزور ہو, دوسرا آدمی فرائض میں پورا ہو, نوافل میں تھوڑا ہو, اخلاق میں اعلیٰ ہو, تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق والا اس روزے دار اور تہجد گزار سے آگے چلا جائے گا, اونچے مقام پہ چلا جائے گا. تو اچھے اخلاق کا مطلب اتنا نہیں کہ جو ہنسے اس کے سامنے ہنس دو, جو سلام کرے اسے سلام کرو, جو بلائے اس کو بلاؤ, جو پوچھے اسے پوچھو, جو نہ پوچھے نہ پوچھو, جو نہ سلام کرے نہ سلام کرو, جو ساتھ نہ دو اس کا ساتھ نہ دو, اس کا نام اخلاق نہیں ہے. ہمارے نبی نے اخلاق کی تین بنیادیں بتائی ہیں, جو توڑے اس سے جوڑو, یعنی جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو, جو گالی دے اسے دعا دو, جو پتھر مارے اس پر پھول برساؤ, بدلہ لینے کی اجازت اور معاف کرنے کی ترغیب. بدلہ لینے کی اجازت, گالی دے دو, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہمیں ایک دے ہم دس سنائے بغیر نہیں رہتے, تو پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں, وہ مظلوم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایک تھپڑ مارے ہم دس مارتے ہیں, تو اب وہ مظلوم ہو گیا, ہم ظالم ہو گئے. تو بدلے کی اجازت معاف کرنا اخلاق. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ نے, ناک کٹا ہوا, کان کٹا ہوا, سینہ چیرا ہوا, جسم چاک کیا ہوا, اور ہندا کلیجہ نکال کے چبایا, پھر وہ نگل نہ سکی تو باہر پھینک دیا. تو جب آپ نے آ کر دیکھا تو آپ نے فرمایا, اگر تیرے عزیز و اقارب یعنی اپنے اپنی پھوپھی کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے یوں ہی چھوڑ دیتا, تجھے دفن نہ کرتا, اور تو قیامت کے دن جانوروں کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا. اور پھر آپ نے, آپ کو بتایا گیا کہ یوں کلیجہ چبایا گیا, آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر چلا جاتا تو جہنم اس پہ حرام ہو جاتی. حمزہ وہ ہستی ہے جس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کسی کے اندر چلا جائے تو اس کی برکت سے وہ سارا جہنم سے آزاد ہو جائے گا. آٹھ ہجری میں حضرت ہندہ کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی, مسلمان ہوئی. جو جو خون کے چند قطرے کلیجے کے چبائے ہوئے اندر گئے وہی ایمان کا ذریعہ بن گئے, وہی اسلام کی شمع جلا اٹھا. تو پھر آپ نے فرمایا تیرے بدلے میں ستر کا یہ حال کروں گا, تیرے بدلے میں ستر کافروں کو اس طرح کروں گا. اور آپ ایسا روئے کہ کبھی ایسا نہیں روئے جس سے حمزہ کی میت کو دیکھ کر آپ روئے ہیں. اس دردناک موقع پر اللہ تعالی نے جبریل کو اتارا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو زیادہ غم نہ کریں, میں نے اوپر لکھ دیا ہے عرش پر حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ, حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے. اور آپ نے کہا سید الشہداء حمزہ, حابیل پہلا شہید ہے دنیا کا, حابیل پہلا شہید, حابیل سے لے کر آخری شہید تک جتنے بھی دنیا میں شہید آئیں گے سب کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن, سید الشہداء حمزہ. تو جب آپ نے کہا ستر کو قتل کروں گا اس طرح تیرے بدلے میں, تو اللہ نے آیت اتاری فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا لو جتنا تم پہ زیادتی ہوئی ہے, اور اگر صبر کرو گے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر یا رب, اے میرے رب ہم صبر کریں گے, ہم بدلہ بھی نہیں دیتے, ہم برابر کا بدلہ بھی نہیں دیتے. جب آپ بتا رہے ہیں کہ میری منشا صبر کرنا اور معاف کرنا ہے تو یا اللہ ہم برابر کا بدلہ بھی نہیں لیتے, ہم صبر کریں گے, ہم معاف کریں گے. لہذا جب حضرت حمزہ کا قاتل وحشی جب آپ کے دربار میں آیا تو آپ ایسے اپنے دھیان میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے ایسے منہ چھپایا ہوا تھا, منہ چھپایا ہوا, آتے ہی آپ کے سامنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا اشہد اللہ الا اللہ وانک رسول اللہ. تو آپ کیوں ہوئے تو صحابہ اٹھے کہ یا رسول اللہ یہی ہے وحشی چچا کا قاتل, اجازت ہم اس کی گردن اڑا دیں؟ تو وہ تو کلمہ پڑھ چکے تھے. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے اس کو ایسے دیکھا, پھر کہا تو وحشی ہے, ایسے انگلی کی, تو وحشی ہے, اقعد بیٹھو, سامنے بٹھایا. کہنے کہ میرا چاچا تو ایسا شیر تھا, تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہوا, مجھے آج کہانی تو سناؤ. تو انہوں نے کہا جی میں ضرور سناؤں, میں جبیر بن مطعم کا غلام بن عدی کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا. تو مجھے جبیر نے کہا یا حمزہ قتل کر دے, یا علی قتل کر دے, یا محمد قتل کر دے, تو آزاد. تو مجھے پتا تھا آپ تک تو میں پہنچ نہیں سکتا, اور حمزہ سویا ہوا بھی ہو تو میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا, اس کا ایسا روب تھا میرے اوپر. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی طرف سے بھی غافل نہیں, وہ آگے بھی بڑھ رہے تھے, دائیں بھی دیکھ رہے تھے, بائیں بھی دیکھ رہے تھے, چاروں طرف نظر تھی, چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے. میں کہا اس پر تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا, میں تو چھپ کے وار کرتا ہوں. تو ان کو بھی چھوڑ دیا. پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا, ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند لڑ رہے تھے, دائیں بائیں کا انہیں کوئی ہوش نہیں. تو میں ان کے لیے چھپ کے بیٹھ گیا کہ جب میری زد میں آئیں گے میں وار کر دوں گا. تو عبد العزہ بن سبا وہ کہہ رہا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے جب شکست ہو چکی تھی اور افراتفری مچ گئی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا ان کو باندھ باندھ کے مارو, باندھ باندھ کے مارو. تو حضرت حمزہ نے کہا میری طرف آ, میں تجھے بتاتا ہوں کیسے باندھ باندھ کے مارا جاتا. تو وہ پیچھے ہٹا, حمزہ آگے بڑھ گیا, تو وہ میری زد میں آ گیا, میں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا. کروں نے جو تلوار گھمائی وہ عبد العزہ کا سر ایسے اڑا جیسے تنکا ہوا میں اڑ جاتا, لیکن وہ میری زد میں آ چکے تھے. میں نے برچھا پھینک دیا تو ان کے لگا پیٹ اور جگر اور آنتوں کو چیرتا ہوا. وہ میری طرف ایسے لوٹے تو مجھ پر ایسا روب چھایا کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکا, بھاگا وہاں سے. تو یہ سارا قصہ سن کر آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو, سات برس گزر چکے تھے اس بات کو, سات سال. پھر آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. لیکن جس کو دیکھ کر غم تازہ ہو اس کو بھی جنت کا راستہ بتا دیا, ایمان اس کا قبول کر لیا, ان کو بھی رضی اللہ عنہ کے لیبل پر پہنچا دیا. عمل الصالحات, نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے بعد اخلاق سب سے بڑا عمل ہے بھائیوں, جو اس وقت مٹا ہوا ہے. معاف کرنا ہماری لغت میں نہیں, لہذا ایک ماں کی گود میں پلنے والے, ایک چھاتی سے دودھ پینے والے, ایک تھالی میں برفوں کھانے والے, ایک گلاس میں برفوں پینے والے, ایک چارپائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, ایک آنگن میں کھیلنے والے, اس طرح متنفر ہوئے پڑے ہیں کہ جیسے ازل سے ان کی دشمنیاں ہوں. اور نفرت کس بات پر ہے؟ چند سکوں پر, چند پیسوں پر, چند مرلوں پر, چند کنالوں پر, دو کمروں پر. اور چلو یہ تو کچھ چیزیں ہیں, چیزوں پر نہیں, خالی باتوں پر بھائی بھائی سے جدا ہوئے پڑے. اس نے مجھے یہ کہا تھا میں کبھی نہیں بولوں گا. امام زین العابدین کو شخص کہنے کا تمہیں کھری کھری سناؤں گا, کھری کھری. فرمانے لگے سو بھی سنا لے تو میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے, میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے. تو ہم معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, محبتیں سیکھیں میرے بھائیو. اختلاف تو ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ رہے گا, محبت فرض ہے, اس کے باوجود محبت فرض ہے. پھر جن ماؤں نے جنا, جس باپ نے گرمی کے, سردی کے تھپیڑے جھیلے اور اپنی خواہشات کو قربان کر کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں اور اپنے بچوں کی راحتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی, اپنی راحتیں قربان کی, پھر ان کا حق اتنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوف بھی نہ کرو, اوف بھی. لیکن آپ نے کہا ایک وقت آئے گا میری امت ماؤں سے ایسے سلوک کرے گی جیسے نوکروں سے کیا جاتا ہے. انتلی دل امت ربتہا, جب تو دیکھے کہ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک ہو رہا ہے, جب تو دیکھے کہ مائیں اپنے آقا کو جنم دے رہی ہیں. لفظی ترجمہ تو یہ ہے, جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں. تو ہم نے کہا جب تو دیکھے کہ مائیں آقا کو جنم دیں, آقا کو جنم دیں. کیا مطلب ماں آقا کو کیسے جنم دے گی؟ کہ جب اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا برتاؤ کرے, نوکروں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کرے، باپ کو جھڑک کے رکھ دے، ماں کو پٹک کے رکھ دے، تو سمجھو کہ قیامت سر پہ آ چکی ہے. اور عرب لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں تو سمجھو کہ قیامت سر پہ آ چکی ہے. بھائیو نمازی تو پھر بھی مل جاتے ہیں، روزے دار بھی مل جاتے ہیں، زکات دینے والے حج کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. اللہ گواہ ہے اخلاق والوں سے دنیا خالی ہو گئی. معاف کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے، درگزر کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے، سن کے پی جانا سہ جانا نظر کوئی نہیں آتے. تو بھائیو ہمارے نبی نے کہا جس کی صبح و شام ایسے ہوگی کہ اس کا دل مسلمانوں سے صاف ہوگا تو وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ. تو اس دل کو مسلمانوں سے صاف کرو بھائی. اللہ کے نبی نے تو منافقوں سے زندگی نبھا دی. عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھ دیا، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ آپ مسکرا رہے، حضرت عمر کہہ رہے، آپ مسکرا رہے. آپ نے کہا عمر میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، میں پڑھتا ہوں شاید بخشش ہو جائے. ساری زندگی جس نے دکھ دینے میں حد کر کہنے میں پڑھتا ہوں. اب ہم تو مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں پڑھوں اور آپ منافق کا بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں شاید بخشش ہو جائے، حالانکہ منافق دوزخ کا سب سے آخری حصے، سب سے اوپر جہنم، پھر سوتما، پھر لذا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ. سب سے اوپر مسلمان ہیں، نافرمان مسلمان، نمازیں چھوڑتے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، جوا کھیلتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے مر گئے، کبیرہ گناہ. جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے ایمان پہ مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم، معافی پر باہر نکلے گا. نیچے لوا یا ختما، مختلف روایت، وہ اس میں عیسائی، اس کے نیچے ختما یا لوا، اس میں یہودی، اس کے نیچے سعیر، اس میں مجوسی، اس کے نیچے سقر، اس میں صابئی، یہ ہندو سکھ وغیرہ، اس کے نیچے جہیم، اس میں مشرق، ابو جہل اور اس کے ساتھی، اور اس میں حاویہ، سب سے نیچے حاویہ، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی. سب سے بڑا کافر دنیا کا منافق ہے، اور آپ نے اس کے لیے اللہ اکبر کر کے جنازہ پڑھا دیا اس امید پر کہ اللہ نے منع کیا نہیں، میں پڑھاؤں گا شاید بخشا جائے. پھر جب جنازہ لے چلے، آپ ذرا پیچھے پیچھے دیر سے آئے تو اس کو قبر میں ڈال چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، اس کو باہر نکالا، قبر کو قبر سے باہر نکالا، آپ نے سب کے سامنے اپنا لعاب مبارک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، شاید اس کی بخشش ہو جائے. عبداللہ بن ابی کی قوم جو نبوت کے دلائل دیکھ کر، کھلی نشانیاں دیکھ کر، بدر کے مارکے دیکھ کر، احد کی فتح دیکھ کر، اور حنین کی فتح دیکھ کر، تبوک کی فتح دیکھ کر، جو قوم مسلمان نہ ہوئی، اس اخلاق کو دیکھ کر اسی موقع پر 1000 خزرج کے منافق لوگوں نے کلمہ پڑھا. 1000 کا اتنا بڑا جگر نبی کا ہی ہو سکتا ہے، اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو ہم تو سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار، ماں کو معاف کرنے کو تیار، بیوی کو معاف کرنے کو تیار، عزیز و اقارب کو معاف کرنے کو تیار. اپنے آگ لگی ہوئی ہے، آگ بھائیو پہلے ہی بہت لگ چکی ہے، بجھاؤ اسے. محبتیں سیکھو، محبتیں سکھاؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سکھاؤ. عامل الصالحات. تیسری بات کیا ہے؟ دو پرچے حل ہو گئے، دو پرچے، ایمان، اچھا عمل، 50 نمبر مل گئے، 50 اب بھی باقی ہیں، 50 اب بھی باقی ہیں. وہ کہیں وتواصوا بالحق. یہ پرچہ ہمیں ملا ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملا. پہلی امتوں کو دو پرچے ملے تھے، ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ. ہمیں دو پرچے فالتو ملے. وہ کہہ ہیں کہ اوروں کو بھی یہ زندگی بتاؤ، وتواصوا بالحق، صرف اپنے دین پہ راضی نہ ہو جاؤ، تمہارا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ کا پیغام سنانا بھی تمہارے ذمہ، جب مسلمانوں میں نافرمانی پھیل جائے تو ان سے توبہ کروانا بھی تمہارے ذمہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا سنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے 28 سپاروں میں آتا ہے، 28 سپاروں وضاحت کے ساتھ. صرف 5واں اور 14واں سپارہ ہے جس میں نام کوئی نہیں، لیکن لفظ رسول کے تحت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، کیونکہ رسول کا لفظ تو ہر سپارے میں آیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا ہے، 28 سپاروں میں ذکر آیا ہے، 4 سپارے میں نام تو کوئی نہیں پر تورات کا نام آیا ہے. تورات اور موسیٰ علیہ السلام لازم ملزوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے سنانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 2 محاذ پہ کام کرتے رہے مسلسل. بنو اسرائیل کو کہتے توبہ کرو، سچے مسلمان بنو، ان تبوا لقومکم بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، کہ اے میری قوم نماز پڑھو، نماز پڑھو، اپنا منہ اللہ کی طرف پھیرو، منہ اللہ کی طرف پھیرو، نماز پڑھو. معلوم ہوا کہ اگر مسلمان بے عمل ہو جائیں تو ان کی طرف بھی اسی طرح تبلیغ کا کام کیا جائے گا ان میں بھی جیسے کافروں میں کیا جاتا ہے. یہ ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے تم جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہو. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ مسلمان پہنچے ہوئے کہاں ہیں. ایک گاؤں میں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو کسی ایک لڑکے نے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا یہ نام ہے. تو ان کو تبلیغ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ جو اپنے نبی کا نام ہی بھول گئے تو نبی کے طریقے ان کو کہاں سے آئیں گے؟ اسلام آباد میں ایک جگہ ہم گشت کر رہے تھے، ایک نوجوان 18-19 سال کا بچہ، میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. 18 برس گزار کر جو بچہ یوں کہے عمر کا میں نے نام سنا ہوا ہے، جس کے بارے میں کافر بھی بولے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام ہوتا. ایسی نادان مسلمانوں کو بھی تو تبلیغ کرنا فرض ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے نماز پڑھو، توبہ کرو. فرعون کو کہتے انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھو. تو فرعون پر محنت، کلمہ پڑھو. مسلمانوں پر محنت، ایمان والے بن جاؤ. یہی ہمارے ذمہ ہے، اپنوں پر محنت کرنا، ایمان والے بنو، اخلاق والے بنو، عبادت گزار بنو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو. ساری دنیا کے کافروں کو کہنا کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ. یہ تیسرا پرچہ ہے جو حل کرنا پڑے گا. وتواصوا بالحق. تو یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی جماعت نہیں ہے بھائیو کہ لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں اور گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، رائمنڈ والے آگے ان کو چیک کاٹ کے دیتے ہیں، یہ لو چیک کر فلاں جگہ چلے جاؤ. گھر چھوڑنا، در بدر پھرنا اس امت کے فرائض میں شامل ہے. اس لیے ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے ہجرت، یہ بھائی کون سی ہجری ہے؟ کون سی ہجری؟ 1423 ہجری. آپ نے دیکھا نہیں ہا کا ڈنڈا بنا ہوتا ہے. ہجرت، ہجرت ہر سال ہجرت، گھر چھوڑنا، گھر چھوڑنا، گھر چھوڑنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے عراق میں، بصرہ کے. انہوں نے حضرت عمر سے کہا، ایرانیوں کا کیلنڈر بھی ہے، عیسائیوں کا کیلنڈر بھی ہے، ہمارا بھی کوئی کیلنڈر بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے یہ حکم کب نافذ ہوا، کب جا کے ختم ہوگا، ہمارا کیلنڈر ہی کوئی نہیں. تو آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، کہا بھائی اب ہمیں ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے، تو کہاں سے ہم اپنی ابتدا کریں؟ تو ایک رائے آئی کہ میلاد النبی سے شروع کریں، میلاد النبی سے. یوم پیدائش سے ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے، عظیم الشان دن ہے. ایک رائے آئی بدر کے دن سے شروع ہونا چاہیے ہمارا کیلنڈر، اللہ نے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی. ایک رائے آئی فتح مکہ سے ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے، 22 رمضان المبارک یا 18 رمضان المبارک ہمیں فتح عظیم ہوئی 22 کو غالبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب یہی کہہ رہے تھے، کسی نے کہا میلاد النبی، کسی نے کہا یوم بدر، کسی نے کہا فتح مکہ. حضرت علی خاموش رہے تو آپ نے، حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہجرت سے شروع کیا جائے، ہجرت سے. ہجرت ہماری تاریخ کا کوئی عظیم الشان واقعہ نہیں ہے دیکھنے میں، ہجرت ہماری تاریخ کا عظیم الشان واقعہ نہیں ہے. عظیم الشان واقعہ میلاد النبی ہے، عظیم الشان واقعہ فتح بدر ہے، عظیم الشان واقعہ فتح مکہ ہے. ہجرت کیا ہے؟ ہمارا نبی 27 سفر کو جمعے کی رات چھپتا چھپاتا یار غار ابو بکر کو لے کر نکلتا ہے، بلکہ اس میں رہبر بھی ابو بکر بنتے ہیں، کیونکہ اس غار کا حضور کو نہیں پتا تھا، ابو بکر کو پتا تھا. ان کا یا رسول اللہ ہجرت کے دن کے لیے میں نے ایک جگہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہاں چھپیں گے، جب ہماری تلاش ختم ہو جائے گی پھر ہم چلیں. تو ادھر مدینہ، ادھر غار ثور، یہ مدینے کا راستہ، یہ غار ثور کا بالکل الٹ، مکے سے 4 میل دور پہاڑوں سے گزار گزار گزار. اندھیری رات میں جب آپ پہاڑ پر پہنچے آپ سارے راستے پنجوں کے بل چلتے گئے، پنجوں کے بل، تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑے. وہ تو پنجوں کے بل چلتے چلتے انگلیاں ساری زخمی ہوں، جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں اتنی زخمی ہو چکی تھیں کہ آپ سے چڑھا نہیں جا رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے. تو چھپ کے بھاگنا کوئی ہمارے لیے عظیم الشان واقعہ ہے؟ یہ کوئی ہماری تاریخ کا سنہری باب نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی چند ہزار سے اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں، اور حضرت علی کو لٹا دیا وہاں اور خود نکل گئے. اور ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر بیٹھیں، میں اندر غار صاف کرتا ہوں. اندر گئے، سارا غار صاف کیا، سوراخوں کو اپنی پگڑی پھاڑ کے بند کیا، پھر بھی سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتار دیا، پھر پھاڑ کے بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا اس کے اوپر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. کہا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائے. اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، وہ پہلے یوں داخل ہوتے ہیں، پھر ایک یوں اونچائی ہے، ایک چٹان بنی ہوئی ہے، چٹان کے اوپر پھر چھت ہے، تو یوں نیچے پھر اوپر. تو یہ جو اوپر والی جگہ تھی جہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، تو جب آپ اندر آئے تو اندھیرا در اندھیرا، آپ کو پتہ نہیں چلا نہ پگڑی نہ کرتا. جب تھوڑا سا سورج نے اپنی نقاب کشائی کی تو پھر آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی. تو ہم نے کہا ابو بکر پگڑی کرتا کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، میں نے ان کو پھوڑ پھوڑ کے بند کر دیا ہے. تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے کہا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے. اسی وقت جبریل اتر گئے، کہا یا رسول اللہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے اور ابو بکر کو آپ کے جنت کا ساتھی بنایا ہے، اور اس سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا. تو یہ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، تین راتیں اور 28 اور 29 کے دو دن اس میں آپ چھپے ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے چھوٹے بیٹے، یہ بکریاں چراتے 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 اس وادی میں آ جاتے ہیں، شام کو چرواہے اثر کے قریب واپس جاتے ہیں، یہ چراتے رہتے ہیں. جب دن چھپ جاتا ہے فور واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ بکریوں کو دودھ دو کر پیالے میں اس کو بھر کے اوپر چڑھتے ہیں اور جا کر دودھ دونوں کو پلاتے ہیں، سارے دن کی خبر سناتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. میں حیران ہوں، وہ ایسے ماہر کھوجی تھے جو پتھروں پر بھی نشان کو تلاش کرتے 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 غار ثور پر چڑھ گئے، اور کھوجی نے کہا یہاں آ کر نشان ختم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ آپ کے جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے سارا جالہ تن دیا، سارے غار پر جالا کرنا، اور ایک کبوتری کو حکم دے اس نے جا کے انڈے دے دیے، تو وہ قریش کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگا ہوئے، تو کہتا ادھر گئے، وہ اندر جاتے تو جالا باقی رہتا، کہاں غلط لے کے آ گیا، وہ کہے یہیں تک نشان ہے آگے کوئی نہیں۔ تو یہ تین راتیں ہمارے نبی یہاں چھپ کے رہ رہے ہیں، روزانہ مکی کی خبریں آتی ہیں، اور ابوبکر کے بیٹے رات کو دودھ پیش کرتے ہیں۔ یکم ربیع الاول 27 سفر 28 سفر 29 سفر، تین راتیں 2 دن۔ یکم ربیع الاول کو آپ صبح ہوں اندھیرے میں نکلتے ہیں، ایک راہبر عبداللہ بن العریقت اس کا نام تھا، اس کو لے کر آپ لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں جدھر کو کوئی نہ جاتا ہے، نہ وہ مدینے کا راستہ نظر آتا ہے۔ کچھ 30 مقامات ہیں جن پر سے آپ گزرتے ہوئے آخر میں 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی عظیم و شان واقعہ نہیں ہے، حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے اپنا کیلنڈر شروع کرو، حضرت عمر نے فرمایا صدقتا، یہ بات ہے کھری ابوالحسن کی، ہمارا کیلنڈر ہجری سے شروع ہوگا، قیامت تک امت کو پتا چلتا رہے ہجرت ہجرت ہجری، گھر چھوڑنا گھر چھوڑنا گھر چھوڑنا، کدھر کو چھوڑنا اور کیوں چھوڑنا؟ اللہ کے کلمے کے لیے چھوڑنا، کس کے لیے چھوڑنا؟ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا۔ کرنا کیا ہے؟ اس پیغام نبوت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا۔ تو بھائی ہم تو ہجرت والے ہیں، ہجرت والے، تیسرا پرچہ پاس کرنا پڑے گا نہیں تو نمبر آدھے کٹ جائیں گے، آدھے نمبر کٹ جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے، آخری نبی کی آخری امت ہو، پہنچاؤ میرا پیغام دنیا کے آخری انسان تک۔ تو بھائی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اب جو آدمی گھر چھوڑے گا تکلیف تو ہوگی، جو آدمی بھی بچے چھوڑے گا تکلیف تو ہوگی، اپنے آرام کو چھوڑے گا تکلیف تو ہوگی۔ ہجرت کو یہ آسان چیز، ابو نواس نے کہا تھا نقل فؤادک حیث شئت من الہوا ما الحب الا للحبیب الاولی کمنزل فی الارض یالفہ الفتی وحنینہ ابدا لاول منزلی، تا جہاں مرضی پھرو گھر کی محبت ایسی ہے جو کبھی بھی دل سے نہیں نکلتا، جو کبھی بھی دل سے نہیں نکلتا۔ میں 1982 میں ہندوستان گیا جماعت میں، امریل میں جا رہے تھے، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، توحید تو وہ مانتے ہیں، ایک کھڑا تھا نوجوان، وہ میری بات سن رہا تھا، مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ کہ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان سے ہوں۔ کہنے لگا ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں ملتان کا ہوں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تلمبا، تو تلمبا ہمارا گاؤں ہے، تلمبے کے ساتھ ہمارا گاؤں، تو میں ہنس پڑا۔ وہ کہنے لگا آپ ہنسے کیوں؟ میں نے کہا میں بھی تلمبے کا ہوں۔ کہنے لگا آپ پھر اپنی بولی بولیے، ایک دم آپ اپنی بولی بولیے، ایسے تو ساری جانتا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا ضرور بولیے۔ وہ ایک ادھر گیا، اب اس کی بہن تھی کوئی 60 سال، تلمبے کا چھوڑ بیٹھا، وہ جو آئی ہے شیرنی کی طرح رش تھا، اس کو ادھر دھکا دے، اس کو ادھر دھکا دے۔ میرے سامنے 2-3 بیٹھے ہوئے تھے ہندو، ایک کو یوں مارا ایک کو یوں مارا، ان کے اندر پھنس کے بیٹھ گئی، وہ پترا تو تلمبے دے میں کھچ۔ پھر جو وہ بولی ہے نا، ادھر روئے ادھر بولے، ادھر روئے ادھر بولے، سونی پت تک پھر وہ چپ نہیں ہوئی۔ اور جالندر سے سونی پت کو 4 گھنٹے کا سفر تھا، سونی پت سے اگلا اسٹیشن دلی تھا، تو ہمارے تلمبے کے سارے ہندو اٹھ کر سونی پت گئے، اور سونی پت کے سارے مسلمان اٹھ کر تلمبے میں آئے۔ وہ کہنے لگے میرے باپ نے ساری زندگی جوتا نہ پہنا، ننگا ننگے پاؤں مر گیا، کہتا تھا تلمبے دی جتی پاونی نہیں تو پاونی ہی کوئی نہیں۔ تو گھر چھوڑنا کوئی آسان چیز؟ پھر ہم وہاں دو مہینے میں وہاں رہا اور گرمی کے دن اب ہمیں طلب و لسی کی، وہ سارا یو پی کا ماحول لسی کا وجود ہی کوئی نہ، بڑی پریشانی، ڈھونڈ 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 آخر ایک دکان ہمیں ملی کوئی مسجد سے کوئی تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر. تو ہم روزانہ پھر صبح جاتے وہاں جا کے ناشتہ کرتے لسی کا. تو ایک دن میں نکل رہا تھا تو کافی کا بڑا اتنا بڑا پڑا ہوا تھا ڈبا، اس پر قیمت لکھی تھی 10 روپے، وہ اس وقت ہمارے پاکستان میں کوئی 100 روپے کا تھا. میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ساڑھے پاس سے تو بڑا مانگا ہے. تو اس کے کان کھڑے ہوئے، اس نے یہ میری بولی تھی، میں کہا ساڑھے پاس سے تو بڑا مانگا ہے. وہ ایک دم میرے قریب، آپ کہاں سے آئے؟ میں کہا جی پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی خانے وال. میں نے کہا بھی کیا جانتا؟ کہنے لگا جی میں بھی خانے وال دا سنگلا چوک جی میری کپڑے دی دکان آندی آئی. اے ویکھو جی نواں قانون آیا، پچھلی ساری تاریخ وچ حکومتاں تبدیل ہوئیاں، انہاں نواں قانون کڈیا، رایا تبدیل کرو، ادو دی ادے تو ادو دی ادے. تو پھر وہ اتنا ہمارا اکرام کرتا تھا جیسے ہم اس کے گھر کے مہمان آ گئے. وطن اللہ نے اس پہ چوٹ ماری ہے کہ یہ چھوڑ میرے لیے، یہ چھوڑ میرے لیے. اگر میری اور میرے رسول کی محبت چاہتے ہو گھر چھوڑو. تو آپ لوگ چار چار مہینے کے ارادے کر کے نکلو اللہ کی راہ میں.
مورخہ 21 اکتوبر سن 2002، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ستارہ کیمیکل کمپنی میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا یاد الہی اور ایمان کی نشانیاں، اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد حالے، دکان نمبر 4B، پریڈی سٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 7237087.